الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے چند اہم ترین مضامین پر ایک تفصیلی درس گزشتہ کئی جمعوں سے ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. سورۃ الاعراف جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید برہان رشید کی ساتویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 157 کے جس میں ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 9 صفات کو ذکر فرمایا. مختلف جہتوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات عالیہ کو ذکر کیا گیا. کبھی رسول ارشاد فرمایا گیا، نبی ارشاد فرمایا گیا، امی ارشاد فرمایا گیا، اور ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی شان و عظمت توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے. ان کی شان و عظمت یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ حلال چیزوں کو یہ لوگوں پر، طیب چیزوں کو لوگوں پر حلال کرتے ہیں، اور خبیث اور ناپاک اور پلید چیزوں کو یہ لوگوں پر حرام کرتے ہیں. یہ 7 صفتیں یہاں تک مکمل ہوئی ہیں. آگے 8ویں اور 9ویں صفت ذکر کی جا رہی ہے کہ ان کی ایک عظمت اور شان یہ بھی ہے کہ ان کو بھیج کر ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور تمہارے وہ بازو اور تمہاری وہ گردن جو غلامی کے فلسفے میں جکڑی ہوئی تھی، اور تمہارے کاندھوں کے اوپر مشکلات و مصائب اور احکام کی سختی کا بوجھ پڑا ہوا تھا جس کو اٹھانے کی تم طاقت نہیں رکھتے تھے، اور تمہاری گردنیں کسی اور کی غلامی کے زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، تو جہاں ہم نے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ صفات اور کرامت مرحمت فرمائی ہے، تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 8ویں صفت پاک ذکر کی جا رہی ہے، وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور یہ حبیب و عظیم ہستی ہے کہ ان سے، ان کے ذریعے ہم نے وہ بوجھ جو تمہاری پشتوں پر پڑا ہوا تھا، جس کی ثقالت اور بوجھ سے تمہاری کمر ٹوٹی جا رہی تھی، وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں جس کے گرد تم جکڑے ہوئے تھے، ہمارے حبیب کی آمد سے وہ تمام چیزیں دور ہو گئیں. اور نبی صفت ذکر کی گئی کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو بس تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کر آؤ. اور بس جو لوگ ایمان لائے اس طریقے پر کہ جو ان تمام صفات کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے گئے ہیں، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اور آپ کی تعظیم کی اور آپ کی امداد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُ اور اس کے بعد اس نور عظیم کی طرف گئے، اس کی پیروی کی جو ہم نے آپ پر اتارا تھا، اولئک هم المفلحون اس ترتیب کے ساتھ جنہوں نے ہمارے نبی کی عظمت کو قبول کیا ہے وہ یقیناً فلاح یافتہ ہیں۔ یہ نو صفتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، اور گزشتہ درس قرآن کے اندر ہم نے جس عظیم صفت کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام تشریعی اور اختیارات تشریعی کی طرف، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ منصب و مقام عطا فرمایا اور نیابت و خلافت کا یہ منصب عطا فرمایا کہ آپ لوگوں پر اللہ رب العالمین کی پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں جو ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، وقتی طور پر اس کے اندر حسن و جمال، تازگی اور شگفتگی بہت نظر آتی ہے، لیکن اگر اس کی طرف چلا جائے تو آنے والے مراحل میں انتہائی کٹھن اور انتہائی پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑے، تو فرمایا ان چیزوں کو ہمارا نبی تم پر حرام قرار دیتا ہے۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کی بحث ہم نے گزشتہ تقریباً کئی جمعے آپ حضرات کی خدمت کے اندر ذکر کی ہے، اور اس کا خلاصہ اور اس کا لب لباب جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں جہاں پر بھی جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کی نفی کرائی گئی ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض جگہ پر قدرت کی بھی نفی کرائی گئی ہے، اور وہ علم کی نفی اور قدرت کی نفی فی نفس ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی عظمت کا انکار نہیں ہے، بلکہ کفار و مشرکین کو یہ بتانا ہے کہ اصل علم اور اصل قدرت وہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور میرے ہاتھوں پر اگر تم کسی قدرت کا اظہار دیکھتے ہو، توانائی کا اظہار دیکھتے ہو، عجائبات کا اظہار دیکھتے ہو، یا میری زبان پاک سے سرزد ہونے والی ان حقیقتوں کی نقاب کشائی دیکھتے ہو اور اس کے کشف المحجوب کو دیکھتے ہو جو اس سے واضح ہو جاتی ہے، اور تمہارے دلوں کے رازوں کو میں بیان کر دیتا ہوں، تو یہ علم میرا ذاتی نہیں ہے، یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ تو وہاں پر وہ علم اور قدرت کی نفی جو کرائی گئی ہے وہ دراصل الوہیت کی نفی ہے، یعنی میں خدا نہیں ہوں، جو خدا ہوتا ہے اس کا علم خود سے ہوتا ہے، جو خدا ہوتا ہے اس کی قدرت خود سے ہوتی ہے، تو لہٰذا میں خدا نہیں، تو لہٰذا میرا علم بھی خود سے نہیں ہے اور میری قدرت بھی خود سے نہیں ہے۔ اس لیے کہیں پر آپ کو اس کا ثبوت نظر آئے گا کہ حضور کے لیے علم ثابت ہے، اور کہیں پر اس کی نفی نظر آئے گی، تو اس کی تدبیق اور اس کا صحیح رخ یہ ہے کہ جہاں پر نفی نظر آتی ہے وہاں پر دراصل اللہ رب العالمین کی شان کو بیان کرنا ہے، اور جہاں پر ثبوت نظر آتا ہے وہاں پر اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے کسی پیغمبر، اپنے کسی نائب اور اپنے کسی مظہر کو بے محل اور اس کو بیکار پیدا نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی شخصیت کے اندر اپنی تمام صفات، اس کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی تمام صفات کی جلوہ گاہ ہوتی ہے، اور اس اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کا قہر، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی شفقت، وہ تمام اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے۔ تو جہاں ثبوت موجود ہے وہاں پر یہ اختیارات مراد ہیں، اور جہاں نفی موجود ہے وہاں سے مطلقاً آپ سے قدرت کی نفی کرا کر دراصل الوہیت کی نفی کرنا ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر اس فلسفے کو میں نے ذکر کیا تھا، سر 10 اس کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے وہاں پر ذکر فرمایا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اے حبیب آپ کہہ دو کہ میرے پاس نہ اللہ کے کوئی خزانے ہیں اور نہ ہی میں علم غیب جانتا ہوں۔ تو وہاں سے بھی مراد دیکھیے کہ دونوں چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے، پہلے خزانے کی نفی کی گئی یعنی قدرت و طاقت اور مال کی نفی کی گئی، اور پھر آگے چل کر جو نفی کی جا رہی ہے وہ علم غیب کی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا ایک سال بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کی دوسری آیتیں اگر کوئی نہ سمجھے تو سامنے موجود ہے، اگر خزانوں کی نفی کی گئی ہے اور یہ مکمل طور پر کی گئی تو اس آیت کا کیا جواب ہوگا کہ ان آتینہ کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اب اگر خیر کثیر جو ہے وہ خزائن نہ ہو تو پھر خیر کثیر ہے کیا؟ اور جب خیر کثیر کی دلیل خود اور خزائن کی دلیل خود خیر کثیر کوثر کے اندر موجود ہے، تو ایک طرف تو کہہ دیا گیا کہ خزائن کی نفی کرو اور اپنے اوپر سے تمام کمال کی نفی کرو اور اپنے اوپر سے تمام اختیارات اور تمام قدرت کی نفی کرو، اور یہاں سے اس کا ثبوت پیش کر دیا۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کی آیتیں آپس میں لڑ نہیں رہی ہے، ان دونوں کا محل موضوع الگ الگ ہے۔ جہاں پر نفی کرائی گئی ہے وہاں پر اصل یہ بتانا تھا کہ یہ جو میری ذات سے چیزیں صادر ہو رہی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی شان ہے۔ کمال اس اعتبار سے ضرور ہے کہ تمہیں نہیں دیا گیا، مجھے دیا گیا۔ تو جب رب کے سامنے ذکر کیا جائے گا تو اس کو کمال نہیں عاجزی اور عبودیت ہوگی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ہوگی. لیکن اس کو لے کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضور میں کوئی کمال ہی نہیں ہے معاذ اللہ, اس لیے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا. تو حضور نے جہاں پر اپنے کمال کی نفی کی ہے وہ اپنے رب کے مقابلے پر کی ہے کہ مولا جو بھی تو نے دیا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جہاں بندوں کے ساتھ جب تعارف ہوگا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. تو لہٰذا جب بندوں کے مقابلے میں نبی پاک کا ذکر کیا جائے گا تو آپ کی عظمتیں, آپ کی رفعتیں, آپ کی شان, آپ کے مقام کو ذکر کیا جائے گا. لیکن جب آپ کا ذکر رب کے سامنے کیا جائے گا تو پھر وہ ذکر کے اندر بڑائی نہیں ہوگی, عاجزی ہوگی. بندے ہیں, رسول ہیں, اللہ کے پیدا کردہ ہیں, یہ ذکر کی جائے گی. اس لیے کہ تمام عزتیں اور تمام محامد و محاسن اللہ رب العالمین کے لیے. تو لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے, یا فرق کرتے ہیں تو بغض نبی ان کے دل میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس کو وہاں سے پھیرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیتیں کہ جب تقابل رب کریم کی تعریف کے مقابلے میں کیا جاتا ہے تو نبی سے ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا ہے کہ کہو کہ میں بشر ہوں, کہو کہ میں بشر ہوں. وہ اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں پر تعارف دراصل رب کا مقصود ہوتا ہے. تو جب رب کا مقصود ہوتا ہے تو میری کوئی شان نہیں, میں تو ایک بشر ہوں. لیکن جب تعارف بندوں کے سامنے ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ ہیں جنہیں ہمیں کوثر عطا فرمایا ہے, جن کی تعریفیں ہم خود کرتے ہیں, جن کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. تو جہاں رب کے سامنے تعارف ہوتا ہے تو وہاں پر عبدیت کو ذکر کیا جاتا ہے, اور جب بندوں کے سامنے تعارف ہوتا ہے تو وہاں پر محبوبیت کو ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں اس کی مختلف جہتیں ہیں, اس کو ملا دینا, اور یہی وہ دھوکہ کھایا اسماعیل دہلوی نے اور جہنم رسید ہوا. اور اس نے یہ غلیظ عبارت اپنی کتاب میں لکھ دی کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں, معاذ اللہ. اور اس نے یہ لکھ بیٹھا ان غلط فہمی میں مبتلا ہو کر, گمراہ ہو گیا, اور کہہ دیا کہ جناب نبی کی تعریف ایک بشر جیسی کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو, معاذ اللہ. تو یہ گندے کلمات اس کی زبان سے نکلے کب, کہ علم تھانی کتاب لکھ ماری, فہم قرآن تھانی تفہیم القرآن لکھ دیا, دین کی سمجھ آئی نہیں, دین کے ٹھیکیدار بن گئے. تو آج تک جو امت نے آیتوں کا رخ بتایا ہے اس سے رخ گردانی کرنے کی بنا پر یہ گستاخی سرزد ہوئی. اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. تو اب قرآن مجید میں آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے, جس طرح میں سورۃ الانعام کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا گیا کہ محبوب آپ کہو کہ میرے پاس نہ خزائن ہے نہ علم غیب ہے. خدا کی قسم اگر یہاں پر امام راضی کو پڑھ لیا جائے تو آیت کا بہت خوبصورت منظر واضح ہو جاتا ہے. امام راضی نے فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ محبوب آپ کہیے کہ نہ میرے پاس خزانے ہیں اور نہ علم غیب ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, قرآن کی تو خود آیتیں موجود ہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جسے عطا فرما دے. یہ واضح آیت قرآن کی موجود ہے. وما هو علی الغیب بضنین, قرآن کے اندر موجود ہے. ہمارا نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں کرتا, بخل نہیں کرتا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, ہم نے اپنے حبیب کو اتنا پڑھا دیا ہے کہ جو وہ نہیں جانتا تھا اب جاننے لگ گیا ہے. تو یہ کئی آیتیں جو مسئلہ علم غیب پر دلالت ہے, اور حضور پر جو وحی آ رہی ہے اس کو قرآن نے خود کہا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, یہ ساری غیب کی خبریں تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. تو یہاں تو سارا ثبوت موجود ہے, تھوڑی عقل سے کام لیں آپ, یہاں سارا ثبوت موجود ہے, ادھر نفی موجود ہے. تو کوئی وجہ تو ضرور ہوگی, کوئی فصل ممیز تو ضرور ہوگی, کوئی نقطہ تو ضرور ہوگا جو دونوں موضوع کو ہٹا رہا ہے, دونوں موضوع کو مختلف کر رہا ہے. تو حضرت امام راضی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جہاں پر آپ کے خزائن کی نفی کی گئی ہے, علم کی نفی کی گئی ہے, در حقیقت وہ تو آپ کے قرآن میں خود ثابت ہے. تو فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے اور اس میں کفار و مشرکین کو بتانا تھا کہ تم جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر چاند کو دو ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو, اور جن کی انگلیوں سے نہریں بہتے ہوئے دیکھ رہے ہو, یہ ان کا خود کمال نہیں ہے, یہ سب رب کا دیا ہوا ہے. اور یہ جو تمہیں آنے والی مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں تو یہ ان کا خود ذاتی کمال نہیں ہے, یہ رب کا دیا ہوا ہے. تو وہاں پر کفار مشرکین کے سامنے رب کی توحید کو واضح کرنا تھا. اس کی ایک بہت بنیادی وجہ جو دیگر کسی مفسر نے نہیں لکھی لیکن حضرت امام راضی نے اس کے مغز کو ذکر کیا ہے, اس کے ماحصل کو ذکر کیا ہے. اور شاہ فرماتے ہیں کہ دراصل دو چیزوں کی نفی حضور سے کرائی گئی. توجہ سنیے گا, یہ بحث اور بہت قیمتی بحث ہے جو حضرت امام راضی نے اپنے کئی صفوں پر طویل اس پر بحث کی ہے. فرمایا کہ حضور سے کہا گیا کہ کہو میرے پاس علم نہیں, کہو میرے پاس قدرت نہیں, یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. تو حضور کا جسم بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے, تو حضور اپنے جسم کی نفی نہیں کرتے لیکن علم کی نفی کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کا جسم بھی تو اللہ کا دیا ہوا نا, حضور کی نبوت بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے, حضور کی رسالت بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے. لیکن ذرا اس بات پر سوچیں کہ حضور اپنی رسالت کی نفی نہیں کر رہے, نبوت کی نفی نہیں کر رہے, اپنے وجود کی نفی نہیں کر رہے, نفی کر رہے ہیں تو اپنے علم کی کر رہے ہیں اور قدرت کی کر رہے ہیں. اس لیے کہ نبوت خدا اور بندے کے درمیان مشترک نہیں, یہ بندے کا ہی حق ہے. جسم خدا اور بندے کے درمیان مشترک نہیں, یہ بندے ہی کا حق ہے. لیکن علم اور طاقت یہ خدا بندے دونوں میں مشترک ہے. تو یہاں اس کی صحیح سمجھ بتانی تھی کہ جسم اللہ کی طرف تو ہے نہیں, تو لہذا جسم کی نفی نہیں کی. علم سے شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ان کے پاس بھی شاید جو علم ہے خود سے ہے, تو فوراً اس کی نفی کی گئی. قدرت سے اور طاقت سے شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جناب جیسے ہمارے بتوں کے پاس طاقت ہے اسی طرح نبی کے پاس خود سے طاقت آ گئی ہے علیہ باللہ, جبکہ ان کا وہ بھی عقیدہ غلط تھا. تو علم و قدرت کی نفی اس لیے کرائی گئی کہ یہ بظاہر بندے اور خدا کے درمیان مشترک نظر آتی ہے, تو فوراً نفی کرا کر علم اور قدرت کو دونوں کو خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا. جسم کی نفی اس لیے نہیں کی ہے, نبوت کی نفی اس لیے نہیں کی ہے کہ یہ آپ کا خاصہ ہے خدا کا نہیں ہے, کیونکہ خدا نبی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں نقطے کو؟ ایک تو اس کے یہ عقلی جواب جو اس پر اعتراض کو اٹھا کر بہت بڑا بازار گرم کرتے ان کے لیے کہ جناب یہاں پر جسم کی نفی نہیں کرائی گئی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جسم خدا اور بندے کے درمیان مشترک نہ تھا. جو چیز مشترک تھی اس کی صحیح جہت بتائی گئی ہے کہ اگر یہ مشترک بھی ہے تو حقیقی طور پر اس کا مزداق اللہ رب العالمین ہے. ایک بات. دوسرا قاعدہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ علم اور قدرت کی نفی اس لیے کرائی گئی کہ علم اور قدرت ہی مدار الوہیت ہے, مدار الوہیت ہی علم اور قدرت ہے. یعنی کیوں اس کو دوسرے انداز میں ہم سمجھے تو اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ کہ علم اور قدرت ہی الہ ہونے کی بنیاد ہے, علم اور قدرت ہی خدا ہونے کی بنیاد ہے. جس کا علم ذاتی ہوگا وہی خدا ہوگا, جس کی طاقت ذاتی ہوگی وہی خدا ہوگا, اس میں جسم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو علم اور قدرت یہ مدار الوہیت ہے, اس لیے اس کی نفی کرائی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس علم ہے اور سب سے زیادہ علم تو حضور سے ظاہر ہوا تو بعید نہیں کہ لوگ آپ کی طرف اس کو مدار الوہیت کو پھیرتے اور آپ کو الہ کہتے اور آپ کی طاقت و شوکت کو دیکھ کر آپ کو الہ کہتے, جبکہ حقیقی طور پر یہ مدار اللہ رب العالمین کا ہے. تو فوراً نفی کرا دی گئی کہ محبوب کہہ دو نہ یہ علم میرا ہے نہ یہ قدرت میری ہے, دراصل اس کا مستحق اور اس کا حقدار اور یہ ذاتی طور پر جس کا مدار ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. تو یہ ہے اس آیت کا تناظر اور یہ ہے اس کا اصل بحث. اور ایک بات حضرت امام راضی نے بڑی پیاری کی, فرمایا دیکھو اگر ہم یہ کہیں کہ جناب کون حضور کو کیوں خدا کہتا جبکہ آپ عبدہ رسولہ کہہ رہے ہیں, آپ کے علم کو دیکھ کر کون آپ کو خدا کہہ دیتا, آپ کے قدرت کو دیکھ کر کون آپ کو خدا کہتا, لوگوں کو پتا ہے کہ آپ سیدنا عبداللہ سے پیدا ہیں, آپ مکہ میں پیدا ہو, کون خدا کہہ دیتا؟ تو امام راضی نے اس تیسرے جواب کو بڑے بنیادی انداز میں لایا, فرمایا ایسا پہلے ہوا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں, مریم سے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان چلتے پھرتے کھاتے پیتے سب کچھ ہیں, لیکن جب انہوں نے اپنی قدرت بتائی کہ میں مٹی لیتا ہوں اور اس کو گونتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے, ان یخلو لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, اور فرما وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ, کہ میں ماں کے پیٹ سے جو کوڑی پیدا ہوتے ہیں اندھے پیدا ہوتے ہیں میں ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ کے حکم سے انہیں شفا مل جاتی ہے, وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور میں تمہیں ان چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور کھاتے رہو گے, جو چھپاتے ہو اور قیامت تک چھپاتے رہو گے اس چیز کی خبر دیتا ہوں. تو یہاں پر دیکھیں طاقت اور علم دونوں ظاہر ہوا, تو جہاں یہ ظاہر ہوا تو ان کی امت نے کہا کہ یہ بندہ نہیں ہے تو خدا ہے, یہ بندہ نہیں ہے تو خدا ہے, اس لیے کہ ہم مٹی کا پرندہ گوندے تو اس میں جان نہیں آتی. ہمارے بڑے بڑے حکیم اپنی حکمت کے اعتبار سے ناکامیاب ہو گئے, فیل ہو گئے کہ وہ نابینا کی آنکھ نہیں لا سکتے, وہ برس کے مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے, ان کا تو ہاتھ لگنا تو دور کی کنار ہے, کوئی ان کا رومال بھی لگاتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. تو کہا جناب یہ تو پھر خدا ہیں. تو امام راضی نے تیسری بنیاد یہ باندھی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, حضرت عیسیٰ پر الزام لگا تو آپ تشریف لائے توحید کو واضح کرنے کے لیے, تو کہا حضرت عیسیٰ پر جو الزام منسوب کیا گیا وہ آپ کے علم اور قدرت کو دیکھ کر خدا کہہ دیا گیا, تو آپ کا علم یعنی حضور کا علم اور حضور کی قدرت تو حضرت عیسیٰ تو کئی گنا زیادہ تھی, بعید نہیں کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے تو پہلے کہہ دیا گیا کہ محبوب کہہ دو نہ یہ علم میرا ہے نہ یہ قدرت میری ہے, یہ سب میرے رب کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی چیز میں رہ نہیں جاتی ہے اور وہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ جناب یہ تمام چیزیں جو منسوب کی گئی ہے اور وہ بات ذکر کی گئی کہ اس ذاتی طور پر علم جو ہے وہ خدا ہی کا ہے, ذاتی قدرت جو ہے وہ خدا ہی کی. ہاں وہ اپنی صفت قدرت کا مظہر مجھے بنا دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے, جتنا وہ چاہتا ہے اپنی صفت کا مظہر مجھے بنا دیتا, لیکن جتنا وہ چاہتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری مطابق جو چاہتا ہے, نہیں, جو ان کے منصب کے مطابق چاہتا ہے. لوگ کہتے ٹھیک ہے یہ اگر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, اے محبوب کہہ دو کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جتنا اللہ بنا دے, کہا ٹھیک ہے جتنا اللہ بنا دے, تو میں نے کہا یہ نہیں کہ جتنا اللہ نے آپ کو بنایا, کیا آپ بھکاری ہیں دو وقت کی روٹی کما لے تو جتنا آپ کو اللہ نے بنایا, کیا آپ گویا کہ سائیکل لے کر چلتے ہیں گاڑی لے کر جتنا آپ نے بنایا, تو یہ آپ کے مقابلے پر اللہ ماشاءاللہ نہیں ہے, یہ حضور کے مقابلے پر اللہ ماشاءاللہ ہے. اس فرق کو بھی آپ رکھیں. کہا جی جتنا اللہ بنا دے ٹھیک ہے جتنا اللہ, تو یہ آپ کے مقابلے میں نہیں ہے کہ آپ اپنی سطح پر لا کر نہ سوچیں اس کو. سمجھ رہے ہیں آپ کہ ٹھیک ہے جتنا اللہ عطا فرمایا, یہاں تو غریب بھی اگر کھاتا تو کہہ رہے ٹھیک ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا, امیر کو بھی مل گیا جی جتنا, تو یہ جتنا اللہ چاہے یہ ہمارے مقابلے پر نہیں ہے, یہ آپ کے منصب کے مقابلے پر ہے. اور جتنا اللہ چاہے تو اللہ نے یہ چاہا کہ موسیٰ بھی آپ کے نالین کے نیچے ہیں, ابراہیم بھی آپ کی جوتی کے نیچے ہیں, تمام انبیاء کی عزتیں آپ کے نالین کے نیچے. یہ ہے اللہ ماشاءاللہ جو رب نے چاہا ہے آپ کے لیے. تو یہ رب نے جو چاہا ہے وہ آپ کے منصب کے مطابق چاہا ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں جی بھائی ٹھیک ہے جتنا اللہ نے چاہا, دو روٹی کھا لی کا جو اور کھائیں نا, بس جتنا اللہ نے چاہا اتنا دے دیا. تو یہ ہمارا چاہنا, ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ ہم اس عظیم مفہوم الا ماشاء اللہ کے مزداق بنے. یہ تو حضور کے منصب کے اعتبار سے فرمایا الا ماشاء اللہ, اور حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا چاہا. فرمایا ابراہیم تو امام الموحدین ہے, لیکن قیامت کا دن ہوگا یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم, قیامت کے دن اس ابراہیم کو بھی خدا سے ملنے کے لیے مصطفیٰ کے قدموں پر آنا پڑے گا. یہ ہے وہ الا ماشاء اللہ. فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامۃ ولا فخر, میں قیامت کے دن ساری آدم اولاد کا سردار ہوں اور ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں. یہ ہے وہ الا ماشاء اللہ. فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں اللہ کے عرش پر بیٹھوں گا اور سارے اول اور آخر کھڑے ہو کر میری واہ واہ کر رہے ہوں گے. یہ ہے وہ الا ماشاء اللہ. جب آپ شب معراج پہنچے ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر تو کسی نبی میں جرت نہیں کہ آگے بڑھے, سارے چشمے برابر بنے ہوئے حضور کا استقبال کر رہے ہیں. اور امامت میں وہ ہوتا ہے جو خوبصورتی میں اعلیٰ ہو, نسب میں اعلیٰ ہو, عزت میں اعلیٰ ہو, علم میں اعلیٰ ہو. سارے انبیاء کھڑے ہیں جو خلق کا خلاصہ ہیں, نبی انسانوں میں سب سے افضل, خدا کی قدرت میں سب سے عزت دار ہیں. لیکن جب حضور تشریف لائے, جب سرکار مصلی پر گئے اور سرکار نے امامت فرمائی, سب نے پیچھے نماز پڑھی, یہ ہے جتنا اللہ نے چاہا ہے. حضرت موسیٰ کو کوہ طور سے لوٹا دیا گیا, فرمایا تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا, اور حضور کے لیے پوری بارات بھیجی جا رہی ہے اور بلایا جا رہا ہے, اور بلا کر وہ مرتبہ عطا فرمایا جا رہا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى, کہ ہمارے حبیب نے ہمیں ایسا دیکھا کہ نظر اپنی جگہ سے ہٹی بھی نہیں تھی. فکان قاب قوسین او ادنا, وہ دو قوسوں کے درمیان ہو گئے. کہ یہ ہے جو اللہ نے چاہا. یہ نہیں کہ آپ کہو کہ ہمارے مقابلے میں چاہا, تو یہ گمراہی لگتی جب ہے اور الحاد لگتی جب ہے. ناز جائے فکر نجدیت کا, یہ نجدیت کی وبا ابلیسی فکر آتی جب ہے کہ جب حضور کو اپنی سطح پر لایا جاتا ہے معاذ اللہ, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو منصب اور مقام سب سے اعلیٰ ہے اس سطح پر اگر آپ سوچیں گے تو کبھی زبان گستاخی نہیں بکے گی, نہ قلم کبھی گستاخی بکے گا, نہ حضور کے ملاس سے کبھی چڑ ہوگی, نہ حضور کے سلام پڑھنے میں کبھی چڑ ہوگی. جب حضور کو اپنی سطح پر لاتے ہیں تو پھر فتوے پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. شرم آنی چاہیے مولانا آپ کو کہ نبی کے لیے جو کام کیا جائے اس کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے. کہ اس کے جائز ہونے کی سب سے بڑی دلیل نہیں کہ یہ نبی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ یہ آج تک فقہا نے نہیں لکھا, متکلم نے نہیں لکھا. تو یہ وہ میرے دوستو سطح ہے جو میں بطور نصیحت کے بزرگوں کے آپ تک بتا رہا ہوں کہ حضور کا جب ذکر کرو تو اپنی سطح پر لا کر کبھی نہ کرنا. یہی گویا کہ دھوکہ لگا تھا ابو جہل کو, یہی لگا تھا ابو لہب کو کہ وہ اپنی سطح پر لا کر حضور کو دیکھتا تھا. اور سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی سطح پر لا کر نہیں دیکھا, اللہ کا محبوب بنا کر دیکھا. تو جب اللہ کا محبوب بنا کر دیکھا ہے تو بن دیکھ کر کہا کہ ہاں, ابو جہل اگر کوئی یہ کہے کہ زمین آسمان سے ہو کر آ جائے, رب کو دیکھ کر آ جائے اور وہ اللہ کے محبوب ہے, تو اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو مان جاؤں. تو یہ عشق کے جملے نکلے کب, یہ جرت کی باتیں نکلی کب کہ جب اپنی سطح سے اٹھا کر ذکر کی گئی ہے. اور آج بھی ہم اگر کسی کا ادب کرنے جاتے ہیں تو دیکھیے کہ بات اگر ہم کرتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہوتا ہے, والد کے ساتھ اور ہوتا ہے, دادا کے ساتھ اور ہوتا ہے, ماں کے ساتھ اور ہوتا ہے, نانی کے ساتھ اور ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ اور ہوتا ہے. بیوی سے جس انداز میں ہم گفتگو کرتے ہیں اس انداز میں ماں سے نہیں کرتے ہیں, اپنے بیٹے سے جس انداز میں ہم گفتگو کرتے ہیں, اپنے شاگرد سے گفتگو کرتے ہیں, اپنے والد سے نہیں کرتے, اپنے استاد سے نہیں کرتے. یہ سطحیں ہیں, یہ مرتبے ہیں. ہاں, جو جاہل وہ کہے کہ جی سارے بنو آدم ہیں سب ایک جیسے ہیں, تو ان جاہلوں کو کہا جائے کہ پھر نکڑ پر جو چمار بیٹھا ہے اس میں اور مولانا جو آپ ممبر پر بیٹھے ہیں کیا فرق ہے, دونوں انسان ہیں. تو جہاں اس میں اور اس میں مرتبے کا فرق ہے تو اس سے کروڑ ہاں اور بے حد و بے حساب زیادہ فرق بندے کے درمیان اور مصطفیٰ کے درمیان, اور اس سے نہ ختم ہونے والا فرق سرکار کے درمیان اور رب کے درمیان. تو یہ درجے جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں یہ اس کا حاصل ہے. اور یہی سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کا گویا کہ خلاصہ ہے. اور یقین اقبال نے خوب کہا ہے کہ یا رسول اللہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین قرآن کے ان مضامین کو اکابر کے لیے ہوئے نظریے سے سمجھنے کی توفیق مرحمت ہو۔ صحابہ و تابعین اور اسلاف امت کے دیے ہوئے نظریے سے ان تمام قوانین اور قواعد کو ہمیں اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور قرآن کی سمجھ کے لیے، اس کے فہم کے لیے ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے بچوں کے قلب و جگر کو کشادہ فرمائے، قرآن سے ہمیں متمسک کرے، اور قرآن کے پیغام پر اس عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں واصل کرے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔